صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ ان الجبن والحرص والبخل غريزة واحدة يجمعها سوء ون. فرماتے ہیں کہ دیکھو بزدلی, بخل اور حرص, بزدلی بخل اور حرص یہ کیا ہے؟ یہ تینوں ایک ہی درخت کی تین شاخیں ہیں, ایک ہی درخت کی تین شاخیں ہیں. اور فرمایا کہ وہ درخت کون سا ہے کہ جس کی شاخیں, کہا وہ ہے سوء ظن, اللہ پر سوء ظن کرنا. یعنی بزدل انسان وہ ہوتا ہے جو اللہ سے سوء ظن کرتا ہے, بخیل اور کنجوس انسان وہ ہوتا ہے جو اللہ سے سوء ظن کرتا ہے, حریص انسان, لالچی انسان وہ ہوتا ہے جو اللہ سے سوء ظن کرتا ہے. کیسے جناب؟ کیسے ایک بزدل انسان اللہ سے سوء ظن کرتا ہے؟ دیکھو اللہ وعدہ کر رہا ہے کہ جو اللہ کی نصرت کرے گا اللہ اس کی نصرت کرے گا. ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم, تم اللہ کی نصرت کرو گے, اللہ کے دین کی نصرت کرو گے, اللہ تمہاری نصرت کرے گا اور تمہارے قدموں کو ثابت کر دے گا. ابھی بزدل انسان جو دین کی نصرت کے لیے جسے کہا گیا ہے کیا کرتا ہے؟ بزدلی دکھاتا ہے, پتہ نہیں کیا ہوگا, شکست کھا جائیں گے, ہار جائیں گے, مارے جائیں گے, گھر تباہ ہو جائے گا, لٹ جائیں گے, نہ جانے ہزار وسوسے شیطانی اس کے دل میں آتا. ٹھیک ہے, سوء ظن کرنا ہے. اللہ نے کہا دیکھو جب تم میرے دین کی نصرت کے لیے نکلو گے میں تمہاری ضرور نصرت کروں گا. اللہ کا دین اس دنیا پر غالب آ کے رہے گا, یہ حسن ظن ہے. مخصوصا امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ماننے والے, ہمیں تو بدلتے اولا ساری دنیا کے اقوام بھی مایوس ہو جائیں تو شیعوں کو کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے. دنیا پر غلبہ حاصل کرنے والی شخصیت جسے اللہ کی تائید حاصل ہے, اللہ نے اپنے ارادے کی تکمیل جس ہستی کے ذریعے سے کرنی ہے, وہ کسی اور کا امام نہیں, ایشیوں تمہارا امام ہے. امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ وہ انسان پھر کیا کرے؟ سوء ظن کر, پتہ نہیں کیا ہوگا, کیسے ہوگا, سوء ظن کر. دوسرا سوء ظن کیا ہے؟ بزدلی دکھاتا ہے, مر نہ جاؤ, مر گیا تو کیا ہوگا, بچے یتیم ہو جائیں گے بیچارے, بیوی بیوہ ہو جائے گی, ماں باپ کا کیا ہوگا, بچوں کو کون پالے گا, بچوں کی پرورش کون کرے گا, یہ سارے کیا ہیں؟ سوء ظن ہے اللہ سے. اللہ نے کہا کہ دیکھو جو اللہ کی راہ میں مارا جائے اسے مردہ نہ کہنا, میں تمہیں بھی رزق دوں گا اور خصوصی طور پر خدا تو تمام لوگوں کا رازق ہے, خدا تو تمام یتیموں کا سرپرست ہے, لیکن وہ شخص کہ جو اللہ کے راہ میں نکلے اور مارا جائے کیا خدا اس کی سرپرستی نہیں کرے گا؟ خدا نے وعدہ کیا ہے کہ میں شہداء کے بچوں کا سرپرست ہوں. درود بیت محمد والے محمد لانت مردوں کے لیے عیب ہے. اس دن ہونا مرد وہ ہے جو شجاع ہو, من المؤمنین رجال مومنین میں سے کچھ مرد ہیں، مرد قرآن کی زبان ہے، میری زبان نہیں ہے، قرآن کہہ رہا ہے مومنین میں کچھ مرد ہیں، سمجھ رہے ہیں کہ کچھ نامرد بھی ہیں، مومنین میں کچھ مرد ہیں، صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا، مومنین میں سے کچھ مرد ہیں جنہوں نے اپنے اللہ سے کیے ہوئے عہد کی پاسداری کی، ان میں سے کچھ لوگ جنگ کرتے ہوئے جام شہادت نوش کر چکے ہیں، اور کچھ لوگ ہیں جو اپنی باری کا انتظار کر رہے ہیں۔ یہ مردانگی، یا شہید ہو جاؤ یا شہادت کے منتظر رہو۔ بزدلی زیبا نہیں، مخصوصا علی والوں کا، علی کا چاہنے والا بزدل ہو اسے کہنا چاہیے مولا اپنی لسٹ سے میرا نام نکال دیجئے، میں نہیں چل سکتا آپ کے ساتھ۔ کیوں؟ ادھر وہ چلے گا جو جنگ احد میں فراری نہ ہو۔ ہم اور آپ کیا کرتے ہیں ساری مجلسوں کے اندر، یہی جناب جنگ احد سے وہ بھاگا وہ بھاگا وہ بھاگا، اور جب خود موت آئے تو سب سے پہلے فرار یا فرار، کرار کے ماننے والے ہیں، فرار کے ماننے والے نہیں ہیں، بولے ماننے والے ہیں کس کے؟ کرار کے۔ ایک دفعہ نعرہ تو لگائے علی کے نام کا، مولا سلامت رکھے آپ کو، علی گرامی بزدلی عیب ہے مردوں کے۔ اور جب بخیل انسان اللہ سے سوئے زن رکھتا ہے، اللہ کہتا ہے صدقہ دو میں تمہاری روزی میں اضافہ کر دوں، زکات دو تمہاری روزی میں اضافہ کر دوں، خمس دو میں تمہاری روزی میں اضافہ کر دوں، کار خیر میں پیسہ خرچ کرو، بیوی پر خرچ کرو، بچوں پہ خرچ کرو، لوگوں پر خرچ کرو، ماں باپ پہ خرچ کرو، میں تمہارے مال میں برکت عطا کروں گا۔ خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا، بڑھتا ہے۔ جان گرا ہمارے برعکس، جیسے خون کے احتیاط کی بات آتی ہے نا، جیسے ہمارے بچوں نے یہاں اسٹال لگایا تھا، بھی خون کے ایک بوتل دینے میں کیا جاتا ہے، کنجوس آدمی کہتا ہے یار اتنی بڑی بوتل میں اٹھا کے ان کو دے دو۔ بھائی تم جتنی بوتل دو گے اللہ چار گنا زیادہ تمہیں بوتلیں اندر ڈال دے گا۔ تمہاری برکت کا باعث ہے، خون کی برکت کا باعث ہے بوتل دینا خون کی، لیکن کنجوس آدمی کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، بھائی اپنے وجود کا حصہ کیوں دے دوں میں فری میں وہ بھی۔ لیکن جو اللہ سے حسن ظن رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں اللہ پہ، اللہ پہ توکل کرتے ہیں، وہ اللہ بھی ان کی کیا کرتا ہے، برکت دے دیتا ہے مال کے اندر۔ دیکھنا خمس دینے والے، خمس نہ دینے والے، زکات دینے والے اور زکات نہ دینے والے، کار خیر میں خرچ کرنے والے اور نہ کرنے والے، آپ دیکھ لیجیے کہ کون زیادہ رفا کے لحاظ سے، فلاح کے لحاظ سے، اقتصادی لحاظ سے کون زیادہ کھاتا پیتا ہے، دیکھ لیجیے، آپ مشاہدہ کر لیجیے۔ معاشر اللہ کا وعدہ ہے، بخیل رکھتا رہتا ہے، میں خرچ کروں گا ختم ہو جائے گا، یہ خرچ کیا بینک بیلنس، بھائی ابھی بیماری ہو جائے گی پھر کیا ہوگا، ایکسیڈنٹ ہو گیا پھر کیا ہوگا، یہی سوچتا رہتا ہے۔ بھائی اگر ایکسیڈنٹ ہوا تو تم نے جتنی جمع پونجی جمع کی ہے، ہو سکتا ہے اس سے چار گنا زیادہ خرچہ ہو، پھر کیا کرو گے، ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا۔ یہ جو تم آج 10,000 روپے اللہ کے راہ میں خرچ کر رہے ہو، وہ جو ناگہانی آفت آنی تھی اللہ، ہو سکتا ہے اسی صدقے کی بدولت وہ موت تم سے ٹال دے۔ یہ سوئے زن ہے نا اللہ سے، وہ خود کرے گا، بچا بچا کے رکھے گا، بچا بچا کے رکھے گا، کس کے لیے پتہ نہیں، ایک ناگہانی اور نہ آنے والی کسی اس کا آفت کا انتظار میں، ٹھیک ہے، یا پھر بچوں کے لیے جمع کر کے رکھے گا، اور بعد میں قبر میں چلا جائے گا بےچارا، یہاں بھی ہاتھ خالی، وہاں پہ بھی ہاتھ خالی، یہاں پہ بھی پیسوں سے کوئی فائدہ نہیں ہوا، اور وہاں پہ نہ صرف فائدہ نہیں ہوا بلکہ وہی پیسے عذاب بن گئے۔ حریص انسان، حریص انسان میں اسی طرح سے کیا جانے گرامی، اللہ سے سوئے زن رکھتا ہے۔ کیسے؟ اللہ نے کہا دیکھو کہ میں ہر ہر شخص کو معین مقدار میں رزق عطا کرتا ہوں. رزق دینے والی ذات کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ہے، کوئی اور کو نہیں دیتا. آئینہ تھا علیہ السلام بھی تو وسیلہ ہے اللہ کی طرف سے رزق دینے کا. ٹھیک ہے، وہ یہ کیا چاہتا ہے کہ اپنے حصے سے زیادہ روزی سمیٹ لے. سمجھتا ہے کہ اگر میں نے نہیں سمیٹی کوئی اور سمیٹ لے گا. حریص ہے نا، لالچی ہے، چاہتے دوسرے کا مال بھی اپنی جیب میں ڈال لیں. ٹھیک ہے، یہ بھی سوئے زن ہے. نہیں، اللہ نے سب کے رزق کو معین کر دیا. تمہیں کہا ہے حلال طریقے سے کماؤ، تمہیں کہا ہے محنت کر کے کماؤ، تمہیں کہا گیا ہے دیکھو تگو دو کرو، گھر بیٹھے انتظار نہ کرو. خدا نے رزق کے دروازے سب کے لیے کھولے ہیں. خدا تو کافر کو بھی دے رہا ہے، مشرک کو بھی دے رہا ہے، دشمنان آل محمد کو بھی دے رہا ہے. وہ تو خالق ہے، سب کا خالق ہے. تو تم تو آل محمد کے ماننے والے ہو، تم کیوں اللہ سے سوئے زن کرتے ہو؟ گرو بھیجے محمد والے محمد کا. ارشاد فرما رہا ہے کہ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، کہ ہم نے ہر امت میں ایک رسول ایک ہادی بھیجا ہے. وہ کیا کرتا ہے؟ اَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کہ وہ لوگوں کو اللہ کی عبودیت کی طرف دعوت دیتا ہے. اور کیا کرتا ہے؟ طاغوت سے بچنے کی دعوت دیتا ہے. بس کچھ لوگ ہیں، فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ، بس کچھ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی اور انہوں نے انبیاء کی آواز پر لبیک کہا. وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الزَّلَالَةُ، اور ان میں سے کچھ لوگ ہیں کہ جن کے اوپر زلالت اور گمراہی بہت ہے. کچھ لوگوں پر زلالت پیوست اور ثابت ہو گئی. اللہ نے ان کو گمراہ نہیں کیا، خود سے گمراہی کا زمینہ فراہم کیا، گراؤنڈ ہمارا کیا، حل چلایا، وہ گمراہی کا بیج پڑ گیا اس زمین. بسیر اللہ تنظر کئی فکان آپ کے بطل مکذبی، بس اے انسان گھومو پھرو، سیر و سیاحت کرو، دیکھو کہ انبیاء کو جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا. یہ دعوت فکر ہے تمام انسان. پرزان ہو تو بات ہماری پہنچی کہ کیا آج کا انسان نبوت کا انکار کر کے کمال کا راستہ طے کر سکتا ہے؟ عرض کیا کہ ہرگز نہیں. انسانی عقل محدود ہے، دوسری موجودات کے مقابلے میں لامحدود ہے، لیکن وہی کے مقابلے میں محدود ہے. انسان اس دنیا کے کمالات کو کسی حد تک در کر سکتا ہے، دنیاوی کمالات، لیکن اخروی کمال کو ہماری یہ عقلیں جو ہماری کھوپڑی کے اندر موجود ہے یہ درک نہیں کر سکتے. اس کے لیے کیا چاہیے؟ اس کے لیے ہمیں وہی چاہیے. کل عرض کیا تھا زندہ گرامی کہ ہدایت کے راہ میں دو چیزیں، دو نقطے بہت ضروری ہیں. ایک پذیرش، قبولیت، کہ اگر انسان کے اندر قبولیت ہو تو وہ ہدایت پائے گا، اور اگر وہ قبولیت نہ رکھتا ہو تو ایسا انسان کبھی بھی ہدایت نہیں پا سکتا، کچھ نہیں کیا جا سکتا ایسے انسان کا. اور دوسرا نقطہ جو ہے زان گرامی وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ دیکھیں اللہ نے انسان کو خلق کیا کمال کے لیے، ٹھیک ہے، کمال کے راستے کو طے کرنے کے لیے انبیاء کا سلسلہ شروع کیا، رسالے رسل کیا، آئے انبیاء نے آ کر ہدایت دینا چاہیے. اب آپ کے اندر قبولیت کا مادہ بھی موجود ہے، آپ بھی قبول کرنا چاہتے ہیں ان کی ہدایت کو، اب آپ کی طرف سے مانے نہیں ہیں، لیکن معاشرے کے اندر کچھ ایسے طاغوت ہیں، کچھ ایسے انسان دشمن لوگ موجود ہیں، کچھ ایسے خدا دشمن موجود ہیں کہ جو لوگوں تک ہدایت پہنچنا نہیں دینا چاہتے. وہ چاہتے ہیں دیوار کھڑی کر دی جائے, وہ چاہتے ہیں رکاوٹ ڈال دی جائے. لہذا ہدایت جو انبیاء کی طرف سے آ رہی ہے, اللہ کو بھیجی ہے, اس کے سامنے روڑے اٹکاتے ہیں. وہ ہدایت پھر نتیجے تک کیا ہوتا ہے, بہت سے لوگوں تک ہدایت نہیں پہنچ پاتی. لہذا یہ بھی ایک مسئلہ ہے. اب یہاں پہ آپ اللہ کو متہم کریں, نعوذ باللہ, نبی کو متہم کریں, بھئی ہمیں تو آپ نے ہدایت دینی تھی, کمال کے راستے کو طے کروانا تھا, لیکن ہمیں تو ہدایت نہیں مل رہی. تو اللہ اتنا انصافی ہے. تو اذن اتنا اس میں دیکھیں, یاد رکھیں, اللہ ہدایت دینا چاہتا ہے, نبی کو بھیج دیا وہی دے کر, کتاب خدا دے کر کہ وہ لوگوں کو ہدایت دے. لیکن یہ لوگ ہیں, یہ انسان ہیں جو انسان کی ہدایت کی راہ میں روڑے اٹکا رہے. خدا تو نہیں کر رہا, نبی تو نہیں کر رہا, نبی تو اپنی پوری کوشش کر رہا ہے کہ ہدایت کا پیغام لوگوں تک پہنچ جائے, اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچ جائے. میں لوگوں کا ہاتھ پکڑ کے اس دلدل سے نکال کر آسمانوں کی سیر کراؤں, جنت کا راستہ دکھاؤں, درجات بلند کر دوں ان کے, ان کو کمال و سعادت کے راستے پر لگا دوں. انبیاء تو چاہ رہے ہیں, لیکن معاشرے کے اندر یہ طاغوتی طاقتیں, یہ استبدادی طاقتیں, یہ انسان دشمن طاقتیں, یہ ہیں جو روڑے اٹکا رہی ہیں, یہ ہیں جو دیواریں کھڑی کر رہی ہیں, یہ ہیں جو انبیاء سے مقابلہ کر رہی ہیں. آپ دیکھ لیں زمانے کی تاریخ, تمام انبیاء اپنی اپنی امتوں میں ان مشکلات کو فیس کیا. ہمارا کوئی نبی ایسا نہیں ہے جیسے کہ آج کل کے پیر ہوتے ہیں کہ جنگلوں میں نکل جائے اور اللہ اللہ کرتا رہے, کوئی آئے تو اس کو تعویذ دے دے. انبیاء کا یہ کام نہیں تھا تعویذ دینا. ہم نے عجیب سا چہرہ بنا لیا اسلام کا, اور یہ اللہ کا عجیب سا مس شدہ چہرہ بنا لیا. انبیاء کا یہ کام نہیں تھا, انبیاء آئے ہیں گھر گھر ہدایت دینے کے لیے آئے ہیں. ولی اللہ کی طرح, جانی ولی اللہ کی طرح جنگل میں پہاڑ پہ نہیں بیٹھ جاتے تھے, بلکہ گھر گھر جا کے پیغام پہنچاتے تھے اللہ کا. معاشرے کے اندر تھے, معاشرے کے جیسے زندگی گزارتے تھے, بشر بنا کر بھیجا گیا تھا. لیکن یہ بشر ہے جو ان کی راہ کو روک رہا ہے, ان کے پیغام کو آگے نہیں بڑھنے دے رہا. بس ہم انبیاء کیا کرتے تھے, گھر جا کے بیٹھ جاتے تھے, تسبیح گھمانے لگتے تھے, نمازیں پڑھنے لگتے تھے فقط. اب تو ہم سے کام نہیں ہوتا, اب تو تابوت مقابلے پہ آ گیا, فرعون مقابلے پہ آ گیا, یزید مقابلے پہ آ گیا, کیا کریں؟ گھر بیٹھ رہے ہیں, اللہ اللہ کریں, جب حالات بہتر ہوں گے پھر ہدایت دے دیں گے. سنا آپ نے کسی تاریخ میں کہ کسی نبی نے یہ کام کیا؟ ہر نبی نے اپنے زمانے کے تابوت سے مقابلہ کیا. کیوں؟ اس لیے کہ ہدایت کے راہ میں سب سے یہی تاغوت ہے, یہی شیطان ہے, یہی استکباری طاقت ہے, یہی ملا جسے قرآن نے کہا ہے, بڑے بڑے سردار, قبیلے کے سردار, جاگیردار, وڈیرے, سیاست مدار, یہ لوگ ہیں جو رکاوٹ بن جاتے ہیں. مالدار لوگ رکاوٹ بن جاتے ہیں انبیاء کے راہ. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے مفادات ہیں, مفادات ہیں. اگر نبی اپنا کام کرتا رہے گا, ہدایت دیتا رہے گا, وہ لوگ کہ جنہیں ان وڈیروں نے, ان حکمرانوں نے بے شعور بنایا ہے, اگر نبی نے آ کے ان کو شعور دے دیا تو ان کی حکومت چلی جائے گی, حکومت چلی جائے گی, حکومت چلی جائے گی. جو غریبوں کا خون چوس کے مال جمع کیا ہے رک جائے گا. یہ جو استبدادیت کا ان کو موقع ملا ہوا ہے, یہ جو سلطنت کا ان کو موقع ملا ہوا ہے, یہ جو استحصال کا موقع ملا ہوا ہے. انبیاء آئے ہیں تاکہ ملتوں کو اس زبوں حالی سے نکال کر ان کو قیام کی طرف دعوت دیں.
انبیاء کی یہ ذمہ داری تھی, ملتوں کو کھڑا کرتے ہیں. انسان انسان کے سامنے سجدہ کرنے کے لیے پیدا نہیں ہوا, اپنے خالق کے سامنے سجدہ کرنے کے لیے پیدا ہوا. انسان انسان کو کیسے غلام بنا سکتا ہے؟ انسان کس طرح سے انسان کے سامنے سجدہ ریز ہو سکتا ہے؟ عزیزوں, اسلام میں انبیاء نے بڑی مشکلات برداشت کی, بڑی مشکلات برداشت کی. آپ دیکھیں کہ بنی اسرائیل کی قوم صبح سے شام تک سینکڑوں انبیاء کو, رسولوں کو شہید کر دیتے تھے, سر قلم کر دیتے تھے, ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے تھے. صبح سے شام تک سینکڑوں درجنوں انبیاء کو تاریخ میں لکھا, قرآن تذکرہ ہے بہت سے انبیاء کا. انبیاء نے کوئی کم مشکلات برداشت نہیں کی ہیں, انسان گرامی بڑی مسائل جنہیں آج جو ہدایت ہم تک پہنچی ہے, انسانیت نے جو آج اتنی ترقی کی ہے, آج جو یہ بصیرت شعور ہم تک پہنچا ہے, انبیاء کی زحمتوں کا نتیجہ ہے. انسان گرامی انبیاء یہ زحمتیں اور مشکلات برداشت نہ کرتے تو آج یہاں تک شعور اور معرفت کی سطح یہ نہ ہوتی. مثال دیکھیں تاریخ میں, حضرت یحییٰ ابن زکریا ایک معروف نبی, یحییٰ ابن زکریا وہ نبی ہیں اعزاز گرامی کہ جس کو جگہ جگہ امام حسین یاد کرتے ہیں. کربلا کے مقتل اٹھا کے دیکھیں, جگہ جگہ امام حسین حضرت یحییٰ کو یاد کرتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ امام حسین کے قصے میں اور حضرت یحییٰ کے قصے میں دونوں میں کیا ہے؟ مماثلت ہے مظلومیت کے لحاظ سے. جگہ جگہ امام حضرت یحییٰ کو یاد کر. کیا ہوا, کیا ماجرا پیش آیا؟ حضرت یحییٰ نبی ہیں اللہ, لوگوں کو ان کی بات ماننی چاہیے, قبول کرنا چاہیے, لیکن جس جگہ پہ وہ نبی بنا کر بھیجے گئے اب ایک عجیب ماجرا پیش آیا, واقع ہمیں متوجہ کرنے کے لیے یہ واقعہ بڑا عبرت انگیز عبرت آمیز. اس زمانے میں جو بادشاہ تھا وہ بادشاہ بہرحال بہت زیادہ مخالف نہیں تھا حضرت یحییٰ کا, اس کی ایک زوجہ تھی وائف تھی, لیکن ایک بدکار اور بدطینت اور بد ذہنیت رکھنے والی فاحشہ قسم کی عورت تھی. ایک بیٹی تھی, بیٹی دوسرے شوہر سے تھی. جب یہ عورت باہر بڑی ہو گئی, بوڑھی ہو گئی, بیٹی اس کی جوان ہو گئی, تو اس بدکار اور فاحشہ عورت نے اپنی بیٹی کو کہا کہ اپنے باپ کے اوپر ڈورے ڈالنا شروع کر دو, باپ کو بتلاؤ تاکہ تم ملکہ بن سکو, حکومت تمہارے ہاتھ میں ہے. اس نے ابھارا, بادشاہ بھی اپنی بیٹی کا کے عشق میں گرفتار ہوا اور اس نے اعلان کر دیا کہ میں اپنی بیٹی سے نکاح کر رہا ہوں. اللہ اکبر, حضرت یحییٰ کو نبی اللہ کو جب یہ پتہ چلا کہ بادشاہ اپنی بیٹی سے شادی کر رہا ہے, کہا شریعت میں حرام, اللہ نے حرام کیا, اعلان کر دیا, حکم دے دیا, سب لوگوں تک یہ بات پتہ چل گئی کہ یحییٰ نے بادشاہ کے اس نکاح کرنے کی مخالفت کر دی ہے, کہا کہ اللہ نے کہا کہ حرام. اب بادشاہ بھی نہیں سوچ سکتا تھا کہ اس طرح کا اس کو فیس کرنا پڑے گا مسئلہ. ادھر سے اس کی ماں بڑی تل میں لائے, بیٹی بڑی تل میں لائے, کیا کیا کرے. ایک دفعہ ماں نے بیٹی کو بھرگلایا کہ دیکھو اب تمہارا باپ تمہارے عشق میں گرفتار ہو گیا ہے, لہذا کیا کرو, تم اب شرط رکھو شادی کی, شرط یہ رکھو کہ اگر یحییٰ کا سر مجھے لا کے دو گے تو میں تم سے شادی کروں گی ورنہ شادی نہیں کروں. یہ شرط جب بادشاہ کو بتائی گئی بادشاہ ایک دفعہ ڈر گئے, ڈر گئے, لیکن بار شیطان تو بس شیطان ہے, شیطانی وسوسے آئے اور نتیجتاً اس نے حکم دیا حضرت یحییٰ کو پکڑا جائے. حضرت یحییٰ کو اسیر کیا جاتا ہے، پکڑا جاتا ہے، حضرت یحییٰ کا سر قلم کیا جاتا ہے اور تشت میں رکھ کر اس ملعونہ عورت کی خدمت میں یہ سر بھیجا جاتا ہے۔ اللہ، بدکار فاحشہ عورت کے سامنے نبی کا سر بھیجا جاتا ہے۔ کم مصیبت، کم مسائل کا جملہ ہے۔ ایک اور روایت میں یہ ہے کہ جب بادشاہ کے سپاہی پکڑنے کے لیے آئے ہیں حضرت یحییٰ کو، تو حضرت یحییٰ کے پاس کوئی جگہ نہیں تھی چھپنے کے لیے، کوئی ہمکار نہیں، کوئی ساتھی۔ مظلومیت دیکھے ہیں ہمارے انبیاء علیہ السلام کی، کتنی مظلومیت ہے، کوئی ساتھ دینے والا نہیں نبی کا، تنے تنہا اللہ کے پیغام کو پہنچا رہے ہیں، کوئی خوف نہیں، کوئی ڈر نہیں۔ ان عبد اللہ واجتنب الطاغوت، اللہ کی عبودیت اختیار کرو، اے بادشاہ شیطان کی عبودیت اختیار نہیں کرو۔ تنے تنہا کھڑے ہوئے بادشاہ کے سامنے، حکم دے دیا، فقہی مسئلہ بیان کر دیا۔ دیکھیں، ایک فقہی مسئلہ انبیاء کی جان لے سکتا ہے، ایک فقہی مسئلہ نبی کی جان لے سکتا ہے۔ آج تو ہمارے پاس انٹرنیٹ بھی موجود ہے، توزیع المسائل بھی موجود ہے، اور مراجع سے رابطے کے ذرائع بھی موجود ہے، پھر بھی ہم فقہی مسائل نہیں پڑھتے، ٹھیک ہے، پھر بھی ہم فقہی مسائل نہیں پڑھتے۔ حالانکہ انبیاء نے ایک فقہی مسئلے کو امت تک پہنچانے کے لیے اپنی جان دے دی۔ تو کیا ہم سامنے کتنا اہم مسئلہ ہے، حلال و حرام کے مسائل جاننا ضروری ہے۔ جو واجبی چیزیں ہیں، جو متلبہ چیزیں ہیں، جو روزمرہ ہمیں پیش آتی ہیں، ایک عام مسلمان کو، ایک شیعہ کو ان کو جاننا چاہیے۔ اور دوسری روایت میں سامنے گرا کہ جب کوئی جگہ نہیں ملی تو درخت کے پاس کھڑے ہوئے تھے، اللہ کے حکم سے درخت کو یہ حکم ہوا کہ اپنا تنا پھاڑ دو، چیر دو، جگہ بنا لو اور یحییٰ کو اس میں بلا لو۔ درخت نے بلایا، جگہ دی، جب حضرت یحییٰ تنے کے اندر چلے گئے تو تنا بند ہو گیا۔ بادشاہ کے سپاہی آئے، ڈھونڈتے رہے، لیکن حضرت یحییٰ نہیں ملے۔ جب نہیں ملے تو پھر بظاہر شیطان نے آ کر خبر دی کہ حضرت یحییٰ کہاں چھپے۔ بادشاہ کو پتا چلا، بادشاہ کو خبر دی گئی کہ حضرت یحییٰ جو ہے فلاں درخت کے تنے میں چھپے ہوئے ہیں۔ تو اس وقت بادشاہ نے حکم دیا کہ آرے کے ذریعے سے حضرت یحییٰ کو دو نیم کر دیا جائے، یعنی درخت کو کاٹا جائے تو حضرت یحییٰ دو نیم ہو جائے۔ اور اسی طرح سے کیا گیا، دو نیم کیا گیا، اور پھر حضرت یحییٰ کے سر کو قلم کر کے تشت میں رکھ کے اس بدکار عورت کو بھیجا گیا۔ ایک نبی کی سرگزشت، ایک نبی کی کہانی، کتنے انبیاء ہیں جنہوں نے کیسی کیسی قربانیاں دی۔ اور آپ دیکھیں فقہی مسائل کے حوالے سے بات آئی، ہمارے یہاں فقہ حلال و حرام کے مسائل جاننا جو واجب ہے اس میں کتنی سستی ہے، اور اس میں کتنے فلسفے ہیں، بلکہ اتنے فلسفے سب سے، ہر کوئی فتوا دے رہا ہے، ہمارے معاشرے میں ہر کوئی فتوا دے رہا ہے، سب کی جیبوں میں فتوے اوپر ہی رکھے ہیں، یہ لو جی ایک اور فتوا، ایک اور فتوا، ایک اور فتوا، فتووں کے فتوے۔ کون دے رہے ہیں فتوے؟ جاہل ترین لوگ، معاشرے کے ناکارہ ترین لوگ، ناکارہ ترین اور جاہل ترین اور بے شعور ترین لوگ فتووں پہ فتوے دیں۔ اور وہ جو 40 سال 45 سال علوم آل محمد سے فیضیاب ہوتا ہے، نجف میں، قم میں، نائب امام معصوم ہوتا ہے، آپ کہیں اس کو فتویٰ دینے کا کوئی حق نہیں، اس کو کوئی حق نہیں، میں خود فتویٰ دوں گا کہ یہ حلال ہو، حرام، یہ واجب۔ بڑے بڑے فتویٰ آ رہے ہیں، شریعت بدلی جا رہی ہے، نماز کی حیات بدل دی گئی۔ امام صادق نے بتایا کہ نماز ایسے پڑھو جیسے ہم آپ سب پڑھتے ہیں، وہ کہے نہیں نماز ایسے نہیں پڑھی جاتی، یہ تو فرض ہی نہیں، نماز کیسے پڑھی جائے گی؟ اب آپ اس کے طریقے آپ کو آتے ہیں, میں کیا تشریح میں جاؤں کہ جناب ایک نعرہ لگا دو میں نماز ہوں. امام صادق کی شریعت ہے, امام باقر کی شریعت ہے, امیر المومنین کی شریعت ہے. کس سے شریعت لی ہے تم نے؟ اپنی جیب سے شریعت نکالی ہے یا امام صادق سے پوچھا ہے؟ امام صادق تو اس طرح سے نمازیں پڑھتے تھے جس طرح سے ہم سب پڑھتے ہیں. نئی شریعتیں لے کر آتے ہیں, نئے نئے فتوے لے کر آتے ہیں. اصل ہمیں مخصوصاً جوان دوستوں, جوان ساتھیوں, میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں, دیکھو کوئی بندہ نئی بات کرے نا, اس کو تھوڑا سوچا ضرور کرو کہ یہ کیا کہہ رہا ہے, کیوں کہہ رہا ہے, اس کے پیچھے دلیل کیا ہے. تم بھی تو کوئی دلیل ہونی چاہیے نا تمہارے پاس. تم اصول دین پڑھتے ہو, اصول دین میں تو دلیل کی ضرورت ہے. تقلید ہی تو نہیں ہوتی, بھگوان کے دین میں تقلید ہوتی ہے, اصول دین میں تو تقلید نہیں ہوتی. تو تمہارے پاس امامت کے لیے دلیل ہونی چاہیے. افسوس یہ کہ ہمارے لوگ پڑھتے ہیں یا مطالعہ نہیں کرتے, اب تو سنتے ہیں یا دیکھتے ہیں بس, ٹی وی دیکھ کر دکھوا لو اور سنوا لو, ایک پڑھا بھی تو کرو, کتابیں پڑھو, مطالعہ کرو. افسوس کی ممبر سے بھی اس طرح استفادہ نہیں ہو پاتا جیسے ہونا چاہیے, جیسے کہ حق ہے, جیسے بے دلیل. اب ادھر کی ہوا چلی تو ادھر, ادھر کی ہوا چلی تو ادھر, ادھر سے کسی نے بلایا تو اس کے پیچھے بھاگتے ہوئے چلے گئے, ادھر سے کسی نے بلایا ادھر پیچھے بھاگتے ہوئے چلے گئے. وجود اتنا ہلکا ہے, تمہاری شخصیت اتنی ہلکی ہے. نعوذ باللہ, ہمارے مذہب میں کوئی جان نہیں ہے کہ جو جاہل آ کر ہمارے مذہب کی ترجمانی کرنے لگے وہ ٹھیک ہے. ہمارا مذہب آل محمد کا مذہب ہے, ہمارا مذہب امام صادق کا مکتب ہے, ہمارا مکتب امام باقر العلوم کا مکتب ہے. امام باقر شکاستہ کرنے والے, علم کو کھولنے والے. ہمارا مکتب امیر المومنین علی ابن ابی طالب کا مکتب ہے. جن کے بارے میں رسالت معاد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اتنے بے علم ہو گئے. علم ہماری میراث ہے, زانے گرامی جہل میراث نہیں. علی والوں کی میراث علم, شعور, بصیرت, معرفت. اگر ہم بے علمی کا مظاہرہ کرنے لگے, جہالت خریدنے لگے, علم بیچ کے جہالت خرید لو, یہ ہمارا شیوا نہیں ہے. آل محمد کے ماننے والوں کا شیوا نہیں ہے. ہر کسی کے پیچھے نہیں چلنا چاہیے, اس کے پیچھے چلو جو آل محمد کے رستے پہ چل رہا ہو, جو علی کے رستے پہ چل رہا ہو, علی کے رستے پہ لے کے جانا چاہتا ہو. علم کا راستہ ہے, جو شعور کا راستہ ہے, جو بصیرت کا راستہ ہے, جو سنگینی عطا کرتا ہے انسان کے وجود میں, انسان کو مانوی اور علمی لحاظ سے وزنی کرتا ہے, ہلکا نہیں کرتا. کبھی کچھ فتوا, کبھی کچھ نمازوں کے بارے میں, کبھی کسی کے بارے میں عجیب و عجیب باتیں. سوچو اے جوان کیا کیا حال ہے. ہر نئی چیز بری نہیں ہوتی, ہر نئی چیز بری نہیں ہوتی, لیکن ہر نئی چیز اچھی بھی نہیں ہوتی. جدت ہونی چاہیے, جدت ہونی چاہیے, لیکن جن چیزوں میں جدت کی ضرورت ہے وہاں جدت ہونی چاہیے, نہ دین کے اندر جدت. آپ کہہ دی کل تک تو میرا باپ اللہ کو ایک کہتا تھا, آج سے میں دو کہوں. کل تک ہمارے بزرگان 12 امام مانتے تھے, اب ترقی ہو جانی چاہیے, انٹرنیٹ کا دور ہے, لہذا 24 امام ہونے چاہیے. نعوذ باللہ, یہ کون سی جدت ہے؟ یہ حماقت ہے. اصول نہیں بدلا کرتے بھائی, دو اور دو چار ہی ہوتے ہیں, پانچ نہیں ہوا کرتے. اب کوئی احمد آگے آ کے کہے جناب بس جدت آ گئی, لہٰذا دو اور دو پانچ کر کے رہو. دو دو پانچ تو نہیں ہوں گے, لیکن تمہاری حماقت ثابت ہو جائے گی. تو دین میں رد و بدل کرنے کا حق کسی کو بھی نہیں ہے جان گرامی. اللہ نے اس دین کو نازل کیا ہے, اللہ ہے جو اس دین کو نازل کرتا ہے, اللہ نے اس کے قوانین کو اور آئین کو بنا کر قلب اثر رسول گرامی پر نازل کیا ہے. ہمارے جوان خصوصی طور پہ ہمارے جوان متوجہ رہے, کون کیا کہہ رہا ہے, کیوں کہہ رہا ہے, اس کے پیچھے کون ہے, غور کرنا چاہیے. یہ زمانہ ایسا نہیں ہے کہ ہم ہر کسی کی بات پر لبیک کہنے لگے, ہر کسی کی بات پر ہاں پہ ہاں میں ہاں ملانے لگے. نہیں, آپ کو خود مطالعہ ہونا چاہیے. دیکھیں, یاد رکھیں, مطالعہ کریں اللہ کے بندوں, مطالعہ کرو, مطالعہ کرو. ایسے اگر سی ڈی میں سننا بھی چاہتے تو پڑھنا نہیں چاہتے, سننا چاہتے تو ایسے لوگوں کو سنو جو تمہیں بصیرت دے, معرفت دے, شعور دے, علم دے. ایسے لوگوں کو سنو تاکہ تمہارے فکر میں انقلاب پیدا ہو, دلیل پیدا ہو. دلیل سے کسی چیز کو مانو, دلیل سے اپنے مذہب کو مانو. ہلکے ہو کے نہیں کہ کالج میں گئے دشمنان آج محمد نے ایک سوال کر لیا چھوٹا سا, آپ کے پاس جواب ہے. اس جگہ کیوں رکھتے ہو, اتنی سی بات کیوں رکھتے ہو, ارے ہاتھ پاؤں بھولنے میں کیوں رکھتے ہیں, جواب ہے. چھوٹی چھوٹی باتوں کا بھی تم اپنے دین میں دفاع نہیں کر سکتے. آل محمد کے دشمن تمہارے اوپر ہنسے, تمہیں اچھا لگے گا, تمہاری حیرت گوارا کرے گی. چھوٹی چھوٹی باتیں تو ہمیں سیکھنی چاہیے, ہمارے جوانوں کو مطالعہ کرنا چاہیے. الحمد للہ کتابیں بہت سی لکھی جا چکی ہیں, بہت سی ترجمہ ہو گئی ہیں, چھوٹی چھوٹی کتابیں بھی آ گئی. آپ آدھے گھنٹے کے اندر پوری کتاب ختم کر سکتے ہیں, 20 صفحے کی, 25 صفحے کی. اس میں بہت ساری معلومات آپ کو مل جائیں گی, بہت سارے دلائل مل جائیں گے آپ کو. پھر سیکھنا چاہیے, اتنی موٹی موٹی آپ میڈیکل کی کتابیں پڑھ لیں گے, انجینئرنگ کی کتابیں پڑھ لیں گے, تو 20 صفحے کا کتاب چل بھی پڑھ لو بھائی, ٹھیک ہے. آپ پڑھیں گے, آپ کی معرفت میں اضافہ ہوگا, آپ کے پاس دلیل آئے گی. دشمن جب آپ کا مد مقابل آئے گا تو آپ درماندہ نہیں رہ جائیں گے, بے بس نہیں ہوں گے اس کے سامنے. کرو درود بھیجو محمد والی محمد. انسانوں کی ہدایت کے لیے تو انبیاء آ کر اگر جتنی ترقی آج انسانیت نے کی ہے سائنس اور ٹیکنالوجی میں, اگر سائنس اور ٹیکنالوجی کی یہ ترقی اس زمانے میں حضرت نوح لے آتے, ٹھیک ہے, حضرت نوح 950 سال تبلیغ کر کے بھی 4-5-7 افراد سے زیادہ لوگوں کو توحیدی نہیں بنا سکے, اپنی شریعت نہیں سمجھا سکے. تو اتنی چھوٹی سی بات ہے, حضرت نو اللہ کی طرف سے آئے تھے, ان کے پاس علم لدنی تھا, تو سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترقی دکھاتے لوگوں کو, ایک جہاز بنا کے دکھا دیتے, لوگ سجدے میں گر جاتے حضرت نو کے, ٹھیک ہے. حضرت نو کیا کرتے, اگر انٹرنیٹ بنا کے دکھا دیتے, کشتی بھی کس وقت بنائی ہے, بالکل ہی ایسا موقع تھا کہ اب امت قبول کرنے کے قابل نہیں, لوگ ہنستے تھے حضرت نوح کے اوپر. لیکن اگر اس طرح کا کوئی معجزہ دکھاتے ٹیکنالوجی کے حوالے سے, حالانکہ وہ اپنے زمانے کی بہت بڑی ٹیکنالوجی تھی, خود سفینہ نوح, کشتی نوح ایک بہت بڑی ٹیکنالوجی تھی, لیکن اس وقت کے لوگ نہیں سمجھ پائے, بعد میں سمجھے جب ڈوب گئے. لیکن اگر کوئی ایسی ٹیکنالوجی لاتے کہ جو لوگ فوری طور پر اس کو قبول کر لیتے, تو بھائی ان کی رسالت تو قبول کر لیتے, پیغام تو قبول کر لیتے, کیوں نہیں کیا. اگر بہت سارا سرمایہ لے کر آتے, سونے اور چاندی, ہیرے جواہرات, لوگ ان کی بات کو قبول کرنے لگتے. بھائی امیروں کی بات تو سب قبول کرتے ہیں, ہے یا نہیں, حکمرانوں کی ڈنڈے کی وجہ سے, امیروں کی بات لالچ کی وجہ سے سبھی قبول کرتے ہیں. تو کیوں نہیں ہیرے جواہرات, پیسہ کیوں نہیں لے کر آئے, درہم و دینار کیوں نہیں لے کر آئے. اکثر بیچارے انبیاء غریب آئے, صحیح, اکثر انبیاء اپنی زبان میں اگر ہم کہیں تو مثلا یہی ضلع بستی سے آئے، عباس قوم سے، ادھر سے، عزیز آباد سے، ڈیفینس سے کوئی نہیں آیا، کلفٹن سے کوئی نہیں آیا، اس کی کیا وجہ تھی؟ کیوں ہوئی؟ پیسے لے کر نہیں آئے؟ دیکھیں یہاں پہ امیر المومنین علی علیہ الصلوۃ والسلام کے قول ہے، فرماتے ہیں کہ دیکھو انبیاء کیوں سیم و زر لے کر نہیں آئے، کیوں اللہ نے ان کو خزانے نہیں دیے؟ اللہ کے اختیار میں سب کچھ، جسے چاہے عطا کر سکتا ہے، مخصوصا انبیاء، اور انبیاء کو معجزات کے ذریعے سے بہت کچھ میسر تھا، مسئلہ نہیں تھا۔ تو فرماتے کہ کیوں اللہ ان کو یہ چیزیں عطا نہیں کی، یا عطا کی تو استفادہ کرنے کا حق نہیں دیا، اجازت نہیں۔ اس وجہ سے اللہ نے ان کو اجازت نہیں دی تاکہ لوگوں کا امتحان ہو سکے، امتحان ہو سکے۔ بھائی اگر پیسے پہ پیسہ ملے جائے، اگر ٹیکنالوجی لے کر آ جاتے تو لوگ ویسے قبول کر لیتے، اختیار ہوتا ہی، ٹھیک ہے نا؟ اختیار کب آئے گا؟ جب نبی کے پاس کوئی پیسہ نہ ہو، نبی کوئی ایسی چیز لے کر نہ آئے۔ اب یہاں پر اختیار بندے کے پاس ہوگا، دو چیزیں ہوں گی، نبی کی عقلی باتوں کو قبول کریں یا اپنی بے عقلی کی وجہ سے انہیں ٹھکرا دیں، ٹھیک ہے؟ وہی بات آ گئی کہ ان ہدینا ہو سبیلا اما شاکر لو کفورا، ہم نے ہدایت کا راستہ بتلا دیا، اب چاہو تو شکر کرو، چاہو تو کفر کرو، ہدایت کے راستے کو اختیار کرو یا نہ کرو، تمہارے اختیار میں۔ اختیار اللہ نہیں چاہتا انسانوں کا سلب ہو، منع فرما رہے ہیں، اللہ چاہتا تھا اختیار کے ذریعے سے ہدایت کے راستے کو چن لیں، اس راستے پر چلیں، راستہ بند نہیں کرنا چاہتا تھا کہ اللہ اگر یہ ساری چیزیں دے دیتا تو دوسرا دروازہ بند ہو جاتا، سیموں سارے سوئے سے نہیں۔ اور دوسری بات جانے کے نام ٹیکنالوجی کیوں نہیں لے کر آیا؟ اس وجہ سے کہ بشر، دیکھیں ٹیکنالوجی لائے، جیسے میں نے کہا یہ سفینہ نوح، نوح کی کشتی خود ایک ٹیکنالوجی تھی، انسانیت کی سب سے پہلی کشتی، سب سے پہلا شپ کس نے بنایا؟ نبی نے بنایا، اور بھی بہت سی ہیں، لیکن اصلی ذمہ داری انبیاء کی ٹیکنالوجی کا حصول نہیں تھا، ٹیکنالوجی کی ایجاد نہیں تھی، وہ کوئی سائنسدان نہیں تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سائنسدان تو ہم جیسے عام لوگ بھی بن سکتے ہیں، ٹیکنالوجی تو ہم جیسے عام لوگ بھی حاصل کر سکتے ہیں، یہاں تک تو عقل انسانی پہنچ سکتی ہے، لیکن جہاں تک عقل انسانی نہیں پہنچ سکتی اسی کے لیے تو انبیاء آئے ہیں، اسی کے لیے انبیاء آئے ہیں۔ اور وہ کیا ہے؟ وحی، آخرت، برزخ، قیامت اور جنت و جہنم، یہ ہے جس کی وجہ سے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا گیا، درود بھیج محمد والے محمد۔ بحث کو ابھی یہیں پر روکتے ہیں، اور جو کل کا سانحہ رونما ہوا، ایک الخراج کا ہوتا ہے اور مٹاؤں، اور اس کے بعد آپ نے سنا پنڈی کے مقام پر ہمارے 28 مومنین اب تک شہید ہو چکے ہیں، 28 مومنین خودکش حملہ آور جلوس میں داخل ہوتا ہے، ساتھ گرنیٹ لے کر آتا ہے، غالباً اس کا انداز یوں تھا کہ وہ گرنیٹ پھینکنا چاہتا تھا، بعد میں خودکش حملہ کرنا چاہتا تھا۔ وہ نئی نئی ٹیکنکس دیکھیں، جدت دیکھیں، ٹیکنکس دیکھیں، شیاطین کیسی کیسی ٹیکنکس لگا تھا، کوئی کرنا چاہتا بعد نہیں کر سکتا، بم دھماکہ ہوتا، اور ہمارے 28 مومنی شہید ہوتے ہیں جلوس کے اندر۔ عزیز محترم، عرض کر چکا ہوں کیوں یہ بم دھماکہ، کیوں مختلف جگہوں سے بم پکڑے جا رہے ہیں، کیوں مختلف جگہوں پہ یہ دہشت گردی کی کوششیں ہو رہی ہیں، پلاننگ ہو رہی ہے، اور ان کے ٹاؤن کیوں یہ کیا گیا؟ دہشت، دہشت، حوصلے پست کرنا اور لوگوں کو گھر بیٹھنے پر مجبور کر دینا. اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ سازش فقط ان دہشت گردوں کی نہیں ہے، بلکہ حکومت کے اندر موجود جو دہشت گرد ہیں، حکومت کے اندر موجود دہشت گردوں کے سپورٹر جن کی میں کل بات کر رہا تھا، یعنی رانا ثناء اللہ جیسا ایک دہشت گرد انسان جو دہشت گردوں کا سپورٹر ہے، وہ آتا ہے ادھر بم دھماکے کیے جاتے ہیں، خودکش حملے کیے جاتے ہیں، ادھر وہ ٹی وی پر بیان دیتا ہے. کیا بیان دیتا ہے؟ بیان دیتا ہے کہ آزادی کو محدود کیا جانا چاہیے، چار دیواری کے اندر آزادی کو محدود کیا جانا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ باہر خطرہ ہے، باہر ٹیررزم ہے، باہر دہشت گردی ہے. اب سمجھے آپ یہ جو باہر دھماکے ہو رہے ہیں یہ کن کے ایما پر ہو رہے ہیں؟ یہ پاکستان میں آزادی کو محدود کرنا چاہتے ہیں، آزادی کو محدود کرنا چاہتے ہیں. باہر دھماکے، اندر یہ وزیر اس طرح کے بیانات دیتے ہیں. تم ہماری آزادی کو محدود کرنا چاہتے ہو؟ تمہارے اندر اتنی ضرورت ہے کہ ہماری آزادی کو محدود کرو؟ حضرت محترم، ہماری لاشوں میں سے گزرنا پڑے گا، اس کے باوجود تم ہماری لاشوں سے گزر کے بھی اپنے عزائم میں ناپاک عزائم میں بھی کامیاب نہیں ہو سکو. اور میں یہاں سے بیٹھ کر اپنے مومنین کا جذبہ، ایمان، حسینی جذبہ اس خبیث رانا ثناء اللہ تک پہنچانا چاہتا ہوں. میں آپ سے سوال کروں، آپ جو مومنین یہاں پہ بیٹھے ہوں، کہ کیا آپ آزاداری اگر محدود کرنے کی بات کی جاتی ہے آپ خاموش بیٹھیں گے؟ دہشت گردوں کی سپورٹ کر کے ان کو جیلوں سے نکلوا کے انہی کے ذریعے سے خودکش حملے کروا کے تم کیا سمجھتے ہو آزادی کو روک لو گے، شیعوں کو محدود کر لو گے؟ بہت ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا. ہمارے آباؤ اجداد نے سال ہر سال سے، صدیوں سے آزادی بر صغیر میں چلی آ رہی ہے. دنیا کی کوئی طاقت اسے نہیں روک سکتی، دنیا کی کوئی تاغوتی طاقت اس کے راہ میں گھوڑے نہیں اٹکا سکتی. آج گورنمنٹ کو متنبع کیا جاتا ہے کہ دہشت گردی کے بہانے سے ہماری کسی جلوس، کسی آزادی پر بیٹھ کر سیکیورٹی کی ٹوٹل ذمہ داری پنجاب حکومت کی ہے. پنجاب حکومت ہے جس کی ناقص سیکیورٹی کی وجہ سے کلام کا نقصان ہوا ہے. اپنی فوجوں کو، اپنی سیکیورٹی فورسز کو سیکیورٹی کا کام سیاست پہ مت لگاؤ، ان کو سیاست میں لگا کر آزادی کو محدود کرنا چاہتے ہو، بہانے بناتے ہو دہشت گردی کے. اور افسوس ہے اس عدالت کے اوپر، عدلیہ کے اوپر چیف جسٹس صاحب، آپ چیف جسٹس ہیں، جسٹس کرنا آپ کی ذمہ داری ہے، انصاف کرنا آپ کی ذمہ داری ہے، لوگوں کو چھوڑنا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے. عجیب بات ہے، ایران میں منشیات کے اوپر اسمگلنگ کا پکڑا ہے، ثابت ہو جائے اسے پھانسی پہ لٹکایا جاتا ہے. دہشتوں کو فوراً پھانسی دی جاتی ہے. آپ اپنے دوست جو آپ کے دوست ہیں ہمارے ساتھ کے سعودیہ جا کے دیکھیں, اتنی اتنی باتوں پہ پھانسی پہ لٹکا دیا جاتا ہے, گردن اڑا دی جاتی ہے. آج پاکستان کی صدر تھی وہ دہشت گرد جو ہزار ہزار لوگوں کے قاتل ہیں, کاش ان کو لٹکایا جاتا تو آج یہ دہشت گردی ختم ہو جاتی. کل اس آپ کو لٹکایا جاتا دہشت گردی ختم ہو جاتی. تم لوگوں نے ان دہشت گردوں کو پالا کہاں جی, ان دہشت گردوں کو جنم دیا, پوسا بڑا کیا, ان کو سپورٹ کیا, ان کو خود کو شانہ سکھایا. کس بہانے سے افغانستان کے بہانے سے نہیں, کس کس بہانے سے اب ملک کی سرحدوں کے اندر پھٹو, کبھی بازار میں, کبھی مبارکہ میں, کبھی مسجد میں, شیعوں کے خلاف تار نکلے, شیعوں کے خلاف بم دھماکوں میں. جب پاکستانی ملت نے سکوت اختیار کیا, آنکھیں پٹی, کانوں میں دھوپ اچلی, کچھ نظر نہیں آتا پاکستانی کو. کیوں؟ اس لیے شیعہ مر رہا ہے, شیعہ قتل ہو رہا ہے, شیعہ مسجد میں بم دھماکے ہو رہے ہیں, شیعہ تار نکلے شکار ہو رہا ہے. ہمیں کیا, مذہبی جماعتیں کہاں تھی, سیاسی جماعتیں کہاں تھی؟ آج چیف جسٹس کو خیال آ رہا ہے کہ شیعوں کی ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے. کل سے اب تک جب تک میں نے ٹی وی دیکھا صبح تک, مذہبی جماعتوں سے کسی نے مذمت نہیں. مدارس کہاں ہیں, علماء کہاں ہیں؟ تو قرآن و سنت کے ماننے والے اور سنت کی بات کرنے والے, فتوے سارے کرنے والے, مسئلہ نبوت پہ بیٹھ کر فتوے سارے کرتے ہو, نبی کا جانشین کہتے ہو اپنے آپ کو, اس خون بہنے پر خاموشی سکوت. آج پاکستان کی سرزمین پر جو کچھ ہو رہا ہے یہ دہشت گردی, اس کا بیج آپ لوگوں نے بویا ہے. آپ لوگوں نے ان کی حوصلہ افزائی ہے, آپ لوگوں نے ان کی پرورش کی ہے, آپ لوگوں نے ان کو پنپایا ہے. اس کا نتیجہ آج ہمارا ملک عدم استحکام کا شکار ہے. جی ایٹ کی میٹنگ ہو رہی پاکستان کے اندر, شرم کی بات ہے پاکستان میں خودکش حملے ہو رہے, شرم کی بات ہے یا نہیں؟ ڈوب مرنا چاہیے زرداری کو, ڈوب مرنا چاہیے قاسم کو. ملک کی عزت ہوتی ہے جب اتنی بڑی میٹنگ ہو رہی ہے انٹرنیشنل. تم میزبان ہو, تمہارے ملک کا یہ حال ہے کہ بیچارے جو سدور آئے ہیں اپنے پریزیڈنٹ کو بھی ڈرے کہ یہاں کہیں خودکش حملہ نہ ہو جائے. اس نے اس ملک کو یہاں تک پہنچایا, ہماری انٹیلیجنس ناکارا اور نا اہل پر مبنی کاروائی کی وجہ سے آج یہاں پر پہنچا ہے. غلط پالیسی, غلط طریقے سے اپنے مفادات کے حصول آج ملک کو یہاں تک پہنچا ہے. آپ کی ذمہ داری ملک کی حفاظت ہے, آپ کی ذمہ داری لوگوں کی حفاظت ہے, آپ کی ذمہ داری لوگوں کو سیکیور کرنا ہے, آپ کی ذمہ داری مجلس اور جلوس کی حفاظت کرنا ہے. کس کی ذمہ داری نہیں ہے, کس کی ذمہ داری ہے؟ آپ کی ذمہ داری ہے. لیکن افسوس یہ ہے آپ کا تو سارا ہم و غم یہ ہے کہ کسی حکومت کو گرائیں, کسی حکومت کو چاہیں. کیا ذمہ داری ہے؟ سرحدی فوجوں کو سرحد سنبھالنی چاہیے, سرحد چھوڑ کے سیاست بھی کرنی چاہیے. ہمیں ہم چاہیے, ہم چاہیے. یہ کوئی فرقہ واریت ہے؟ یہ فرقہ وارانہ حملہ تھا, یہ دہشت گردانہ حملہ تھا, یہ کوئی شیعہ سنی لڑائی ہے؟ لوگوں کی آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے, میڈیا کی آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے. یہ دہشت گردانہ حملہ ہے, نہ فرقہ واریت. پاکستان میں کوئی شیعہ سنی مسئلہ نہیں, یہ دہشت گرد ہیں جو پورا شہریوں پر حملے کر رہے ہیں. پولیس اس کے میں آ رہی ہے, آرمی بھی آ رہی ہے, رینجر بھی آ رہی ہے, سب آ رہے آؤ گے, سنی بھی آ رہے, شیعہ بھی آ رہے, سب آ رہے. کل سے احمد پہلا ہوتا ہوتا ہے, کیوں ہو, کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے ایک سارے مل کر حوصلہ افزائی کی ہے, سکوت کر کے جب مظلوموں کا خون بہا چونکا, سکوت کر کے حوصلہ افزائی کی. افسوس خصوصا کہ جماعت اسلامی تو مذمت نہیں کی, یعنی ہم کو تو توفیق نہیں کہ مذمت کریں, تو کچھ ہم لوگ وہ کہتے ہیں طالبان تو بس سے بڑا طالبان ہے, پاکستان کا کون سے امریکی موجود ہے, جا کے وہاں پھٹو نا, کہاں پھٹتے ہیں مسلمانوں درمیان, کہاں پھٹتے بازار مسلمان بازاروں میں, کتنے امریکی مارے آج تک طالبان نے پاکستان کے اندر, کتنے امریکی مارے ہیں لشکر جھنگی نے پاکستان کی زمین پر, گناہوں کے خون بہا لے کے کوئی اور کام کیا ہے ان لوگوں نے, چاہیے ان لوگوں کو جو سپورٹ کرتے ہیں, مرنا چاہیے ان کو سپورٹ کریں اسلام کے نام پر, دین کے نام پر, اس محمد رسول اللہ بار محمد جو رحمت للعالمین ہے, محمد جو کسی چھوٹے سے جانور چونٹی کے اوپر ظلم برداشت نہیں کرتا, اس محمد کے ماننے والے کو رسول اللہ کا آئی ہے نہیں کہتا کہ اس پر ظلم کرو نہ قتل ہو, رسول کے قلب پہ جو قرآن نازل ہوا ہے قرآن تو یہ کہہ رہا ہے اس نے ایک انسان کو قتل کیا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا, یہ ہے ہمارے ملک کے اہم افراد خواص, ہماری داری کیا ہے, ہماری ذمہ داری میدان میں رہنا کھڑے رہنا, یہ سنہا ہوا ہے اللہ سب کو محفوظ رکھے, عزداروں کو عزداری کو محفوظ رکھے, ہمیں کیا کرنا چاہیے, ہمیں بھی انشاءاللہ دشمن کے مقابلے میں جو سازش ہے کیا آدمی ہمارے خلاف, ہمیں میدان میں رہنا پیچھے نہیں ہٹنا, جنگ اس پاور کرنی ہے, جنگ 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 وہ حالت جنگ میں ہے, آپ یہ حالت جنگ میں آ جائیں, کیا کرنا ہے آپ کو میدان میں رہنا ہے, کھڑے رہنا ہے, نہتے ہو جیسے بھی میدان کھڑے رہنا یہ تمہارا جہاد ہے, عزداری لگانا تمہارا جہاد ہے, ماتم کرنا تمہارا جہاد ہے, نعرے لگانا تمہارا جہاد ہے, یہ آج ہمارا فرض ہے, اپنے جوانوں سے مخاطب ان شاء اللہ پوری قوت کے ساتھ پوری توانائی کے ساتھ پوری انرجی کے ساتھ ان شاء اللہ آپ کو عزداری میں شریک ہوں, اور ان شاء اللہ اپنی مجالس اور عزداری اور جلوس کی رونق کا باعث بنیں, ایک دفعہ بلند آواز سے کہ جہاں شش ماہ علی اصغر کی قربانی پیش کر رہا ہے، دس ماہ کا دس سال کا عبداللہ کی قربانی پیش کر رہا ہے، اور 13 سال کا قاسم قربانی پیش کرنے کے لیے بے چین ہے، بے چین ہے، کربلا ہے زمین میں، کربلا، کربلا خون مانتی ہے، کربلا قیام مانتی ہے، کربلا شجاعت مانتی ہے، کربلا قاسم کا جذبہ مانتی ہے، بس آ گیا شجاع شجاع جو آ گیا، اور فرزند رسول اور فہرست جو نام رسول اللہ نے دی تھی اپنے نواسے کو کہ تمہارے ساتھ حسین کون کون شہید ہوا کربلا، اس فہرست نکالتے پھر پڑھنا شروع کرتے ہیں، قاسم نام سنے جا رہا ہے سنے جا رہا ہے سنے جا رہا ہے، لیکن قاسم کا نام نہیں آیا، قاسم کا نام نہیں آیا، قاسم 13 سال کا بچہ، کیا جذبات ہوتے ہیں 13 سال کے بچے کے، مائیں سمجھ سکتی ہیں، باپ سمجھ سکتے ہیں، 13 سال کے بچے ہیں اور وہ نوجوان سمجھتے ہیں، کیا جذبہ ہوتا ہے، خیمے کے کونے میں جا کے سر ایک دفعہ قاسم نے گریا کرنا شروع کیا، گھٹنوں میں سر اور گریا کرنا شروع کیا، امام حسین نے دیکھا کہ قاسم گریا کر نزدیک آ کر بھتیجے کو گلے لگایا، اور گلے لگانے کے بعد ایک دفعہ پوچھا بیٹا مجھے کیوں بھتیجے، کیا بات ہے، کہا چچا جان آپ نے 14 کی بحث پڑھی لیکن کہیں میرا نام نہیں تھا، کیا کل قربان ہونے والوں میں میں نام نہیں تھا، میرا نام نہیں کیا، ایک عجیب جملہ حسین نے کہا، قاسم ارے تو اپنی شہادت کی بات کرتا ہے، کل تو تیرا بھائی ششماہ علی اصغر بھی شہید ہو جائے گا، علی اصغر بھی شہید ہو جائے گا، بس یہ جملہ سننا کہ قاسم نے کہا کہ امو جان کیا اشقیا خیموں میں آ جائیں گے، اشقیا خیموں میں آ جائیں گے، مولا نے کہا کہ نہیں قاسم، میں اصغر کو پانی پلانے کے لیے باہر لے آؤں، لیکن میں کہوں گا اصغر قاسم زیارہ کی شام عصر عاشور آنا، کس طرح سے اشقیا خیموں کو جلا رہے ہیں، مخدرات عصمت و طہارت کے زیورات لوٹ رہے ہیں، بس رات گزر گئی، اللہ جانے کسی اور رات گزری ہوگی قاسم پر، اور صبح ہوئی نہ، اب قربانیاں دینے کا وقت آیا ہے، سب قربانیاں پیش کر رہے ہیں، قاسم بار بار آ رہے ہیں اپنے اموں کے پاس، امو جان اجازت نہیں، امو جان اجازت نہیں، لیکن اجازت نہیں مل رہی، ایک عجیب عالم ہے، قاسم کو ایک دفعہ ایک چیز یاد آیا، بعض مقاتل کے اندر لکھا ایک عجیب سی بات یاد آئی، کہا کہ جب میرا بابا اس دنیا سے جا رہا تھا شہید ہو رہا تھا تو میرے بابو پر ایک تعویذ باندھا تھا اور کہا تھا کہ دیکھو بیٹا جب مشکل وقت پڑے تو اس تعویذ کو کھول لینا، اس تعویذ کو کھول کے دیکھ لینا اسے تمہاری مشکل کا ہوگا، اب جو قاسم نے تعویذ کو کھولا تو کیا دیکھا، تو اس نے لکھا تھا کہ اے حسین میرا بیٹا اگر تم سے اجازت لینے آئے تو دیکھو روکنا نہیں، روکنا نہیں، قاسم خوشی خوشی دوڑ دوڑ کے آئے حسین کے پاس، امو جان موت کا پروانہ لے کر آیا، اجازت لے کر آیا، اب جو بھائی نے بھائی کا نامہ پڑھا ایک عجیب عالم ہوا، حسین نے ایک دفعہ بھتیجے کو اپنے آغوش میں لیا، گلے سے لگایا، مختل میں لکھا اتنا گریا کیا چچا اور بھتیجے نے، اتنا گریا کیا کہ حسین بھی خشخش کھا کے گر گئے، بھتیجا بھی گشتا بھی گر گیا، جزا حکم رکھو. خدا تمہیں کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم حسین. چچا بھتیجے گج کھا کے گر گئے. مومنوں ذرا اپنے ایمان سے بتاؤ, جب کوئی گج کھا کے گرتا ہے تو ہم اسے کیسے ہوش میں لاتے ہیں؟ پانی سے ہوش میں لاتے ہیں نا. ارے تین دن سے آل محمد کے گھرانے کے پاس پانی نہیں ہے, پانی نہیں ہے. پھر کیسے قاسم اور ان کے چچا ہوش میں آئے؟ عجب نہیں کہ ثانیہ زہرا نے اپنے آنسوؤں سے چچا اور بھتیجے کو ہوش میں لایا. بس عزیزوں کسی طرح سے اجازت ملی, اب بھتیجے کو سوار کرایا عباس نے. عباس استاد ہے نا, جنگجو ہے, جنگ کا سکھانے والا ہے. بس قاسم کو سوار کیا. 13 سال کا قاسم. امیر ابن مسلم کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ خیمے سے ایک بچہ نکلا ہے جو مہتاب کی مانند ہے, چاند کی مانند ہے. ایک ملون آگے بڑھتا ہے, اس نے کہا کہ میں خدا اس بچے کو قتل کر کے رہوں گا. میں نے کہا اس چاند کے ٹکڑے کو قتل کر کے کیا کرو گے؟ اس کی ماں کو تم اس کے غم میں بٹھانا چاہتے ہو؟ کہا ہاں میں اس کو ماروں گا. الرز اور قاسم چلے. قاسم نے جنگ کے جوہر دکھانا شروع کیے اور ایک اعلان کیا کہ دیکھو میرے باپ کو صلح اور بزدلی کا تانا دینے والوں, آؤ حسن کے بیٹے قاسم کی جنگ دیکھو. بس ادھر کی فوجیں ادھر کی فوجیں چاروں طرف سے حملے ہو رہے ہیں. 10,000 نے صحیح شہدا, لیکن 30,000 کا لشکر, 13 سال کا بچہ کب تک لڑے گا؟ ایک دفعہ آواز بلند ہوتی ہے, امو جان میری مدد کو آئیے, میری مدد کو آئیے. مختل نے لکھا ایک دفعہ حسین عقاب کے حال لپکے ہیں. اب جو حسین نے بڑھ کر حملہ کیا, اشقیا نے ایک دفعہ ڈر کے پیچھے ہٹی ہے. بس ادھر کے گھوڑے ادھر, ادھر کے گھوڑے ادھر. ارے قاسم کا لاشا پامال ہو گیا, قاسم کا لاشا پامال ہو گیا. اب جو حسین قاسم کے پاس پہنچے ایک جملہ کہتے ہیں, بھتیجے اس وقت حسین آیا جب تیرے کسی کام نہیں ہو سکتا تھا. حسین نے ایک چادر لی اپنے آبا کے دامن میں, ان ٹکڑوں کو جمع کیا, تن سینے سے لگایا. اب جو خیمے میں پہنچے ایک دفعہ انہیں پلو آگے بڑھتی ہے, ارے کہاں ہے میرا بیٹا, کہاں ہے میرا بچہ, میں اپنے بچے کی زیارت کرنا چاہتی ہوں. حسین نے کچھ نہ کہا, ایک دفعہ کٹ دکھا